حدود آرڈیننس پر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے مہمان جاوید احمد غامدی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی غامدی صاحب، آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں.
سر، حد کے کیا معنی ہیں؟
حد ایک فقہی اصطلاح ہے. یہ در حقیقت ان سزاؤں کے لیے اختیار کر لی گئی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں یا سنت میں بیان ہوئی ہیں. یہ کوئی قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ کوئی سنت کی بھی اصطلاح نہیں ہے. یہ بعد میں ہمارے فقہا نے وضع کی ہے. قرآن مجید میں حدود کا لفظ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو سزاؤں کے علاوہ بھی بہت سے معاملات میں استعمال ہوا ہے. مثلاً میراث کے قانون کے معاملے میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کے معاملے میں استعمال ہوا ہے، اور یہ اس مفہوم میں قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد بندیاں ہیں، ان سے آدمی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے.
تو کیا پھر یہ سوچ مناسب و درست نہیں ہے کہ حدود وہ سزائیں ہیں جو قرآن و سنت میں مقرر کی گئی ہیں؟
اگر فقہی اصطلاح کو لے لیا جائے تو اسی معنی میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حدود وہ سزائیں ہیں جو یا قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا سنت میں بیان ہوئی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر فقہا اسے اسی معنی میں استعمال
کرتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے نہیں کرتے؟
میں اس سے اتفاق نہیں کرتا.
وجہ؟
میرے نزدیک اس کے لیے جو عمومی اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے سزا کی، وہی استعمال کی جا سکتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یا سنت میں اس کو بطور اصطلاح اختیار نہیں کیا گیا تو اب بھی کوئی اختیار کرنے کی وجہ نہیں ہے. لیکن یہ میرے نزدیک ایک بالکل نظری بحث ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حدود آرڈیننس پر میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ اس میں لفظ حد کیوں استعمال کیا گیا ہے. میرے اس پر پانچ بنیادی اعتراضات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اعتراضات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس پورے حدود آرڈیننس میں کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ روح کی طرح اس آرڈیننس میں
فرائی کیا گیا.
میرا پہلا اعتراض اس آرڈیننس پر یہ ہے کہ اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا، ان دونوں کی سزا سے متعلق اسلام کا قانون یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. یہ فرق تو اس میں موجود ہے کہ شادی شدہ کی سزا اور ہے اور غیر شادی شدہ کی سزا اور ہے، لیکن زنا بالجبر کی سزا میں اور زنا بالرضا کی سزا میں اسلامی حدود کے حد تک یہ آرڈیننس کسی فرق کی تعین نہیں کرتا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسی آرڈیننس کے مصنفین آگے تعزیرات بیان کرتے ہیں جہاں وہ اپنے طور پر قانون بیان کر رہے ہیں تو وہاں یہ فرق واضح کر دیتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بڑی فرق.
کس کلاس کی بات کر رہے ہیں ہم آرڈیننس میں؟ سر
آپ زنا کی
دیتا ہوں تاکہ
آپ زنا کی سزا کا قانون نکالیے. اس میں انہوں نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ حد کن صورتوں میں لگائی جائے گی. اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اگر حد نہیں لگائی جا رہی، یعنی کوئی ایسی صورت نہیں بن سکی کہ اس میں حد کی سزا دی جائے، تب تعزیر ہوگی. تعزیر میں دیکھیے وہ فرق کر رہے ہیں. یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں سزا 10 سال تک دی جا سکتی ہے اور اس میں کم سے کم 4 سال ہونی چاہیے زنا بالجبر میں، اور زیادہ سے زیادہ 25 سال تک دی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا بالرضا میں اور زنا بالجبر میں جب خود قانون بناتے ہیں جو انسانی قانون ہے اس میں فرق مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ فرق بدیہی ہے، یہ فرق عقلی ہے، یہ فرق ہر انسان کو ماننا چاہیے. لیکن اسلامی قانون کی
تعریف ہے زنا اور زنا بالجبر کی، وہ دیکھیں اس میں تو فرق ہے.
نہیں دیکھیے، بات یہ کہ وہ فرق کس پہلو سے کیا گیا ہے. وہ فرق اس پہلو سے کیا گیا ہے کہ سزا جب تعزیر کے طور پر دی جائے گی تو زنا بالرضا کی سزا اور
زنا اور زنا بالجبر پر ہی فرق ہے کہ زنا کے معنی یہاں پہ کچھ اور ہیں اور زنا بالجبر کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ وہ کچھ اور چیز ہے.
جی جی بالکل ٹھیک ہے، فرق تو کریں گے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون جب بیان کرتا ہے انسانی سطح پر تو فرق کرتا ہے، لیکن جب یہ بتاتا ہے کہ اچھا اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے تو پھر دونوں کی ایک ہی سزا بیان کرتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے،
قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیں کیسے واضح کریں گے جو آپ کا موقف ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ زنا جبر جب کیا جاتا ہے تو یہ اصل میں دو جرائم اس میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک تو زنا ہے، جو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں زنا کو اسی طرح ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں جبر کا عنصر داخل ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جب ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ مال بھی چراتا ہے دوسرے کا، لیکن دوسرے کے ساتھ جبر بھی کرتا ہے. تو میرے نزدیک وہ دو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. ایک کی سزا اس کو وہ ملنی چاہیے جو زنا کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ جبر کی سزا اس کو وہ ملنی چاہیے.
آپ کے نزدیک ہے نا قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا؟
جی قرآن و سنت یہی کہتے ہیں. قرآن و سنت میں حرابا کا ایک پورا قانون بیان کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف جبر کا پہلو داخل ہو جائے، جہاں قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے، جہاں لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، وہاں بالکل اور سزائیں دی جاتی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے مجرموں کو ایسی سزا
دی. کیا جو زنا بالرضا ہے یہ آبرو کے لیے خطرہ نہیں ہوتا؟
آبرو کے لیے خطرہ ہے، لیکن یہ تمدن کا خطرہ ہے. ایک کسی آدمی کے خلاف ایسے جرم کا ارتکاب کرنا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے.
زنا بالرضا کی سزا آپ کے نزدیک اس آرڈیننس میں جو طے کی گئی ہے وہ خلاف شریعہ ہے؟
میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے نزدیک
شریعہ ہے.
جی بالکل، ظاہر بات ہے کہ شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت وہی ہے تو ہم سمجھیں گے.
آپ کے نزدیک کیا سزا ہونی چاہیے؟
میرے نزدیک اس کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے. زنا بالرضا کی انتہائی سزا. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہو گیا اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو یہ سزا دی جائے گی. اگر اس میں جبر کا عنصر داخل ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی سزائیں حرابہ کے تحت دینی چاہیے. وہ قرآن میں ایک الگ قانون بیان ہوا ہے, وہ سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, جو قانون کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں, جو نوسنس برپا کر دیتے ہیں, ان کی سزائیں کیا ہونی چاہیے. تو یہ پہلا اعتراض ہے جو مجھے اس آرڈیننس کے اوپر ہے.
لیکن سر آپ یہ بتائیں گے کہ شاہ تراب القادری کی سوچ سے کیا اتفاق کرتے ہیں کہ حدود وہ تمام قوانین ہیں جو قرآن سنت میں بیان ہوئے ہیں یا امہ کے اجماع یا قیاس کے نتیجے میں بنے ہیں اور مذہبی کتابوں میں درج ہیں؟
میں صرف ان قوانین کو اللہ تعالیٰ نافذ کردہ قوانین مانتا ہوں جو اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہیں. باقی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, ہم سے پہلے کے تمام لوگ.
قرآن سنت کی جو انٹرپریٹیشن وہ تو کرے گا تو ہمیشہ انسان ہی کرے گا نا.
جی بالکل انسان ہی کرے گا, اور انسان جب کرے گا تو ہم اعتراض بھی کریں گے, ہم یہ بتائیں گے کہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے, ہم یہ بتائیں گے انٹرپریٹیشن غلط ہے, پھر ہم کو حق حاصل ہے.
جب انسان کرے گا تو اس میں ہمیشہ غلطی کا احتمال بھی رہے گا,
تو اس پہ تنقید کا بھی امکان رہے گا.
آپ تنقید کی آڑ میں اس پورے کے پورے اسلامی جو قوانین ہیں ان کا ہی خاتمہ چاہتے ہیں؟
مجھے آپ موقع دیں, میں بتاتا ہوں آپ کو میرے اعتراضات.
آپ کو موقع دیں,
میں بتاتا ہوں اعتراضات کیا.
اعتراضات میں سے دو
میں نے ایک بتایا.
آگے چلیں.
ابھی میں نے ایک اعتراض بتایا آپ کو, یہ آرڈیننس زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں اسلامی قانون کے حوالے سے فرق نہیں کرتا. دوسرا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ ثبوت کی بنیاد پر سزا میں فرق کو بیان کرتا ہے. تمام تصوروں میں ثبوت کی بنیاد پر فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ثبوت ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی, اور جرم کا یہ ثبوت ہوگا تو یہ دوسری سزا دی جائے گی.
کیا جرم میں ثبوت کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟
ثبوت بڑی اہمیت رکھتا ہے, لیکن وہ دو قسم کا نہیں ہوتا. اخلاقیات قانون آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ
کون سے دو قسم کے ثبوتوں کی
میں بھی بتاتا ہوں آپ کو.
بولے
پہلے میں ذرا اپنی بات کو واضح کر لوں. دیکھیے اخلاقیات قانون آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جرم یا ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا. جرم کبھی 90% کبھی 95% ثابت نہیں ہوتا.
سر جرم اگر ثابت نہیں ہوگا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ مجرم کو ملے گا, اس سے تو اتفاق ہے. اب بحث جو ہم آگے وہ یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی گواہی کا مسئلہ ہے
یہ فرق کرتا ہے نا. یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اگر اس نوعیت کے ثبوت ہوں گے تو حد کی سزا دی جائے گی. آگے دیکھیے یہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر کوئی آدمی زنا کی سزا آپ اس کو دینے لگے ہیں تو کن وجوہ سے اس کو آپ زنا کی سزا دیں گے. یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے, آپ نے اس کے خلاف چار گواہ پیش کر دیے ہیں. یہ جو سزائیں ہیں یہ اس صورت میں دی جائیں گی جب اس نوعیت کا ثبوت ہوگا. اگر یہ ثبوت آپ کو نہیں مل سکا, مثلا چار گواہ تھے, ان میں سے ایک گواہ عدالت کی جرا کے نتیجے میں پیچھے ہٹ گیا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ آرڈیننس آپ
تین گواہ ہیں ان کو تو مانیں گے.
کیوں مانیں گے؟ اگر آپ
نہیں مانیں گے,
اگر آپ کے
نہیں مانیں گے, چلے
جی میں عرض کرتا ہوں, اگر آپ کے نزدیک زنا کا جرم چار گواہوں سے ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ اگر چوتھا گواہ موجود نہیں ہے تو ثابت ہی نہیں ہوا. سزا کس بنیاد
پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے چار آدمیوں کا ہونا لازمی ہے, اگر چار آدمی نہیں ہوں گے تو گناہ ہوگا نہیں, سزا نہیں کسی کو ملے گی.
میں یہ نہیں عرض کر رہا, میں تو اس آرڈیننس کی غلطی بتا رہا ہوں کہ یہ حد کے لیے جو ثبوت بیان کرتا ہے, تعزیر کے لیے اس ثبوت سے مختلف ثبوت بیان کرتا ہے, تو یہ کسی حال میں گوارا نہیں کیا جا سکتا.
آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حد آخری درجے کی سزا ہے.
آخری درجے کی سزا میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھے جاتے ہیں, نہ کہ ثبوت دیکھا جاتا ہے. میرا اعتراض یہی ہے, اس لیے کہ ثبوت کی بنیاد پر سزا میں فرق کرنا تو اخلاقیات قانون کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اتنے ثبوت سے جرم 90% ثابت ہوا ہے, جرم ثابت ہو گیا ہے تو حد کیوں نہیں, اور ثابت نہیں ہوا تو تعزیر کیوں؟ دیکھیے جرم یا ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا, جرم میں درمیان کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. آپ اگر کہتے ہیں کہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو پھر سزا دیجیے, آپ کہتے ہیں کہ جرم اس درجے میں ثابت نہیں ہوا کہ حد دی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثبوت کے درجات بیان کر رہے ہیں.
تعزیر کا مسئلہ اس لیے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں تک ممکن ہو حد کو آباد کیا جائے, دور رکھا جائے.
اس میں حد سے مراد سزا ہے.
آپ کو اس کے بعد کون سا اعتراض؟
مجھے اس پہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آرڈیننس گواہوں کے معاملے میں جنسی تفریق کو بیان کرتا ہے اور یہ مذہبی تفریق کو بیان کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ گواہ کو مسلمان ہونا چاہیے اور گواہ کو مرد ہونا چاہیے. یہ اسلام کے لیے ایک تہمت ہے, اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید اس سے خالی ہے, سنت اس سے خالی ہے.
قرآن میں زنا کے لیے جن گواہوں کی بات کی جاتی ہے
اس میں کوئی مسلمان غیر مسلمان اس میں کوئی عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے.
چار مرد گواہ
یہ کہیں کہا گیا؟ قرآن نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ چار مرد گواہ ہونے چاہیے. یہ بات دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جرم کی گواہی کے معاملے میں یہ فیصلہ عدالت کرتی ہے کہ اس نے کس گواہ کی گواہی قبول کرنی ہے.
کیا ایک گواہ کے لیے ہونا لازمی نہیں ہے کہ مسلمان ہو, اس کے ایمان کے بارے میں آپ یقین کر لیں کہ یہ سچ بول رہا ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ نماز پڑھتا ہے؟
ایک غیر مسلم کیوں سچ نہیں بول سکتا؟
تذکرۃ الشہود میں ہم کیا ہمارے کرائٹیریا کے ہیں؟
میرے نزدیک وہ چیزیں دیکھنی چاہیے.
آپ کے نزدیک نہیں, آپ دیکھیں سر ود آل ریسپیکٹ ٹو سر آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے,
ہم
1400 سال کی بات کر رہے ہیں, 1400 سال میں جب سے آ رہا ہے تذکرہ تو شہود میں جو گواہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیے بات یہ کہ 1400 سال میں مختلف آرا فقہا بیان کرتے رہے ہیں, یہ قرآن نہیں ہے.
کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ غیر مسلم جو ہے وہ تذکرہ تو شہود کے دائرے میں آتا ہے.
میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ نہیں کہا کسی نے,
آپ مجھے بتائیں.
میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں کہا تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم, اگر خدا کے پیغمبر نے کہا ہے تو سر تسلیم خم, باقی لوگوں نے اگر ایک بات کہی ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے انسانی بنیادوں پر.
آج سے پہلے اس کا جائزہ کب لیا گیا؟
میں تو ہمیشہ سے لے رہا ہوں.
کب لیا گیا؟ پچھلی صدی میں, 13ویں صدی میں, 11ویں صدی میں, 10ویں صدی میں, کبھی کس نے اس کا جائزہ لیا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ بطور ایک قانون کے, ایک آرڈیننس کے طور پر ہم نے اس کو نافذ کیا ہے. فقہا اپنی آرا بیان کرتے ہیں.
جب آرڈیننس زیر بحث آیا تھا تو کیا اس کے اوپر ڈیبیٹ ملک میں نہیں ہوئی تھی؟
کتنی ڈیبیٹ ہوئی تھی؟ بتائیے, کچھ بھی نہیں ہوا تھا.
دو سال لگے تھے اس آرڈیننس کو.
بے شک, لیکن میرے نزدیک افتخار صاحب اس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا, پارلیمنٹ اس کے اوپر بحث کرتی. اس کو تو 8ویں ترمیم کے تحت منوا لیا گیا.
سر 2 سال اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, علماء بیٹھے تھے, غور فکر ہوا تھا, قانونی ماہرین سے مدد لی گئی تھی, لا منسٹری کو بھیجا گیا, اعتراضات لگے, اعتراضات کا جواب دیا, اعتراضات میں بحث ہوئی, شام اور سعودی عرب سے ماہر بلائے گئے, اور پھر جا کے یہ معاملہ بل کی شکل میں آیا اور اس آرڈیننس کی شکل میں آیا.
اگر آپ کی مراد ڈیبیٹ سے یہ ہے تو چلیے ہو گئی. سوال یہ اس کے بعد اگر معلوم ہوا کسی قانون میں کوئی غلطی ہے تو یہ صحیفہ آسمانی ہے, اس کو کیوں درست کیا جا سکتا ہے؟
ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا آپ.
جی میں عرض کرتا ہوں, میرے جو اعتراضات ہیں پہلے آپ ان کو سن لیجئے. تو میرا تیسرا اعتراض جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ ہے کہ اس کے اندر جنس کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر گواہی میں فرق کیا گیا ہے.
لیکن سوال ہے سر, جب امت کا اجماع ہے کہ حد کے معاملے میں عورت کو گواہی نہیں دے سکتی, اور حدیث کی کتابوں میں یہی ہے کہ عورت کی گواہی معتبر نہیں سمجھی گئی, اور حدیث میں روایت ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بات خلفائے راشدین یہ بات تواتر کے ساتھ کہتے آئے کہ حدود کے معاملے میں عورت کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا, پھر آپ حدود آرڈیننس میں حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی کو اجازت دینے کی کیوں؟
میں جس چیز کا پابند ہوں وہ ایک قرآن ہے اور ایک میرے پیغمبر کا ارشاد ہے, ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی زمانے کی روایت کے لحاظ سے عدالتیں عورت کی گواہی نہیں قبول کرتی رہیں تو ہم آج قبول کریں گے.
وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر عورتوں کی گواہی کو نہیں قبول؟
میرا خیال ہے تمدنی حالات کا اس پر اثر
خیال ہے.
بہت سے تمدنی معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کے یہاں گھریلو معاشرت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں خواتین عام طور پر پالکی منگواتی تھی, 4 کہار ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے, وہ ڈیوڑی میں اپنی پالکی رکھتی تھیں. کیا آپ آج اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟
اگر آپ کی بات میں مان لوں کہ عورت کو گواہی کی اجازت ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ حدیث جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کو پھر آپ کہاں رکھیں گے, اس کو کیا مانے دیں؟ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں نے پوچھا ہماری عقل میں کیا نقص ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کے مقابلے میں آدھی نہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقل میں نقص کی دلیل ہے.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس روایت میں واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا وہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید ہمارے سامنے ہے, ہم جان سکتے ہیں کہ وہاں کیا بات ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا, نکال کے پڑھ لیجئے, اس کا کوئی جرائم کی گواہی سے تعلق نہیں ہے. افتخار صاحب
اس میں کیا لکھا
ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, جرائم کی گواہی وہ ہوتی ہے کہ جس میں گواہ کا انتخاب ہم نہیں کرتے, وہاں عورت گواہ ہوگی, خدا کرتا ہے. ایک ڈاکہ پڑا ہے, وہاں عورت ہے, وہاں مرد ہے, وہاں بچہ ہے, کون ہے میں نہیں جانتا. یہ تو قاضی کو دیکھ رہے ہیں.
اس میں کہاں لکھا ہے کہ عورت گواہی نہیں دے سکتی؟
اصل
قاضی سزا میں تو دے سکتی ہے.
میرے نزدیک زیر بحث اس وقت اسلامی قانون ہے,
اور عورت کی گواہی پر سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے.
معاف کیجئے گا, میں اس وقت اسلامی قانون پر گفتگو کر رہا ہوں. میرے اللہ کا دین جہاں بیان آپ نے کیا وہاں کیا بیان کیا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون
کو اسلامی قانون نہیں مانتے؟
لوگ تو انسانوں کو بنایا ہوا قانون ہے. جب آپ خدا کی سزا کو بیان کر رہے ہیں تو اس وقت اسلام زیر بحث آئے گا. اللہ کے پیغمبر کی بیان کردہ سزا کو بیان کرتے ہیں, اس وقت اسلام زیر بحث آئے گا. اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے اور مسلمان ہونے چاہیے. گواہ پہ یہ شرط لگانا غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہ کے معاملے میں تو یہ فیصلہ عدالت کرے گی.
گواہ پہ شرط اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ سزا بہت شدید ہے, سزا بہت سخت ہے.
یہ بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر فرض کر لیجیے آپ نے گواہ پہ یہ شرط لگا دی ہے کہ اس کو مسلمان بھی ہونا چاہیے, تو اس کا سزا کی سختی سے کیا تعلق ہے؟
اگر مسلمان نہیں ہوگا, اگر پرہیزگار نہیں ہوگا,
اس کا مطلب
نہیں پڑتا ہوگا, زکات نہیں دیتا ہوگا, خداوند کریم کی وعدانیت پہ یقین نہیں کرتا ہوگا, تو ہم اس کی گواہی مان کے کسی کو سنسار کر دیں گے؟
دیکھیے بات یہ کیوں نہیں مانیں گے. سوال یہ ہے کہ گواہ کی گواہی کا تعلق نہ نماز پڑھنے سے ہے, نہ روزہ رکھنے سے ہے, نہ مسلمان ہونے سے ہے, نہ غیر مسلمان ہونے سے ہے. میں
مسلمانوں کا اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا.
مسلمانوں کا اجماع اگر کسی معاملے میں ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس چیز پر ہے.
یہ ہوا ہے کہ جب امت کا اجماع ہے کہ حد کے معاملے میں عورت گواہی نہیں دے سکتی تو آپ کو اس اجماع کی مخالفت کیوں مناسب قرار نظر آتی ہے؟
اجازت دیجیے مجھے بات کرنے کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اجماع وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو روایت کرتا ہے, وہ میرے نزدیک حجت ہے. ایک اجماع فہم کا ہے, ایک زمانے میں لوگوں نے ایک بات پہ اتفاق کر لیا, اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے.
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کی گواہی تسلیم نہیں کی جاتی تھی تو آج ہمیں عورت کی گواہی کو تسلیم کر لینا چاہیے؟
جی بالکل, کیوں نہیں کرنا چاہیے.
غامدی صاحب, کیا مجھے بتائیں گے کہ حد کے معاملے میں کسی بھی غیر مسلم کی گواہی کو کبھی تسلیم کیا گیا ہو, ایسی کوئی بات آپ کے علم میں ہے؟
رہے گا تو نہیں تسلیم کیا گیا تو اب تسلیم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کے معاملے میں اگر اللہ نے ہم کو روکا ہے یا اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے اسی صورت میں ہم روکیں گے, ورنہ ہماری عقل ہمارا علم جس بات کا تقاضا کرتا ہے تمدنی تغیرات کے ساتھ ہم اس کو قبول کریں گے.
آپ کو چوتھا اعتراض,
یہ اپنی سزاؤں کے مابین مجرم کے حالات کی رعایت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا. مجرم کے حالات کی رعایت کا اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے, قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی ہے, باقاعدہ ہمیں بتایا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے سزا دی جائے گی. دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, مثلا زنا کی سزا کے بارے میں قرآن مجید نے اس کی سزا 100 کوڑے بیان کی. اس کے بعد سورہ نساء میں یہ بتایا کہ یہ سزا لونڈیوں کو نہیں دی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہوئی, ماحول اچھا نہیں ملا, ان کو وہ حالات نہیں میسر آئے کہ جس میں ایک شخص زنا کے بارے میں یا اس طرح کے دوسرے جرائم کے بارے میں متنبع ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے کہا سزا نہیں دی جائے گی. اس کے بعد مزید اس کی تصریح کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی لونڈی کو اچھے حالات میں رکھا گیا ہے, اس کی تربیت بھی کی گئی ہے, اس کی شادی بھی کر دی گئی ہے, اس کے بعد اس نے زنا کا ارتکاب کیا, تب بھی اسے آدھی سزا دی جائے گی, 50 کوڑے مارے جائیں گے. اس سے قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے آپ سزا دیں گے. چنانچہ یہ سزائیں در حقیقت انتہائی سزائیں.
صاحب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ابہام یا اختلاف جہاں پیدا ہوتا ہے تو اس ابہام اور اختلاف کی بنا پر اللہ کی حدود کا نفاذ ہی نہ کیا جائے؟
اللہ کی حدود کا نفاذ لازمن ہونا چاہیے, اس کا طریقہ کیا ہو؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آرڈیننس اللہ تعالیٰ کے دین کی غلط تعبیر ہے. یہ لوگوں کے سامنے اس کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو تصویر عقل کے خلاف ہے, علم کے خلاف ہے, علم و عقل کے مسلمات کے خلاف.
علم و عقل کی بات کی ہے غلط. انہوں نے کہا کہ حدود آرڈیننس کے مطابق کوئی بھی مرد جو 18 سال اور 16 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا, ڈل تصور ہوگا. آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟
مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, میں تو اپنے اعتراضات بیان کر رہا ہوں. دیکھیے بلوغت کی عمر کیا ہونی چاہیے, فلاں کیا ہونا چاہیے, فلاں کیا ہونا چاہیے, یہ وہ چیزیں جو انسان طے کرتے رہتے ہیں, اس میں بعض غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے. میں بنیادی اعتراضات کر رہا ہوں. اور میرا پانچواں بنیادی اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے اندر بعض وہ جرائم جن کی سزائیں شریعت کی روح سے ہونی چاہیے وہ بیان نہیں ہوئی, اور بعض وہ سزائیں بیان کر دی گئی ہیں جو شریعت میں ثابت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر جو اس میں فرق کیا گیا ہے یہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہوتا. میرے نزدیک اس معاملے میں جو سزا بیان کی گئی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زنا کی سزا قرآن مجید کی روح سے 100 کوڑے ہے, یہ اس کی انتہائی سزا ہے, یہی آخری سزا ہے. اس معاملے میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر جو فرق کیا جاتا ہے یہ درحقیقت بعض روایات کی غلط انٹرپریشن سے پیدا ہوا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہرابا کا جو قانون ہے قرآن مجید میں, اس کے تحت دہشت گردی کی سزا ہونی چاہیے, اس کے تحت ڈاکے کی سزا ہونی چاہیے, اس کے تحت زنا بالجبر کی سزا ہونی چاہیے, اس کے تحت اور بعض ایسے جرائم ہیں جو نیوسنس کے جرائم ہیں ان کی سزائیں ہونی چاہیے.
آپ اس میں اضافہ چاہتے ہیں؟
میں اسلام کی صحیح تعبیر چاہتا ہوں.
جو زنا کی تعریف اس آرڈیننس میں کی گئی ہے آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟
اس میں مجھے کوئی خاص اعتراض نہیں ہے.
جو زنا بالجبر کی تعریف ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا اعتراض؟
اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں, میرے نزدیک اس کے الفاظ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن اس پر کوئی اصولی اعتراض نہیں ہوتا.
جب آپ کو اصولی اعتراض نہیں ہے ان دونوں چیزوں پہ, اب آپ کو اصولی اعتراض ہے سزا پر اور سزا کے تعین پر اور سزا کے طریقہ کار پہ اور سزا کی گواہیوں کے حوالے سے,
یہی بنیادی چیزیں. یعنی یہ ڈیفینیشن تو ہوتی رہتی ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرض کر لیجیے ان میں کوئی غلطی ہوگی تو ہو جائے گی. جہاں اسلام زیر بحث آتا ہے, اسلام نے زنا کی کوئی تعریف نہیں کی ہوئی. یہ تعریف تو ہم عقل عام کی روشنی میں کرتے ہیں, اس آرڈیننس میں بھی کرتے ہیں, چوری کی تعریف کریں گے. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں تعزیرات پاکستان میں زنا بالجبر کو جرم قرار دیا گیا تھا تو اس میں کوئی تعریف کی گئی تھی؟
چوری کہتے ہیں کہ جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے اس کو واپس بحال کر دیا جائے.
جی, میرے نزدیک
سے زنا بالجبر کی اس دفعہ کو باہر نکال دیا جائے.
میرے نزدیک اس پورے آرڈیننس کے اندر چونکہ روح کی طرح یہ ساری چیزیں شرائط کی ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لہذا میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ تعزیرات پاکستان کے اندر شریعت کی روشنی میں ضروری ترامیم ہونی چاہیے. میرا موقف یہ ہے
صرف اس حد تک, زنا کی حد تک کہ تمام کے تمام,
یعنی جتنے شریعت کے جرائم ہیں, مثلا چوری کے بارے میں شریعت نے ایک سزا بیان کی ہے, زنا کے بارے میں شریعت نے ایک سزا بیان کی ہے, ہرابا کی شریعت نے سزائیں بیان کی ہیں, قتل کی شریعت نے سزا بیان کی ہے, شریعت کی سزائیں ابدی ہیں, ہمیشہ رہیں گی, وہ اللہ کا قانون ہے.
درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے.
یہ بات یہ کہ اسلامی قانون کے اندر کوئی سزا جیل کی بیانی نہیں کی گئی، جیل کی سزا کا تعلق انسانوں کے اجتہاد سے،
یہ جو لاکھوں لوگ ہم نے جیلوں میں رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کی بات کو میں مان لوں تو آج صبح ان کو چھوڑ دیا جائے؟
میں یہ بھی نہیں کہتا،
نہ آپ وہ مانتے ہیں نہ آپ یہ مانتے ہیں، کوئی طریقہ تو بتائیں۔
دیکھیے میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ انسانی اجتہاد کی چیزیں، جیلیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر مذہب زیر بحث نہیں آتا۔
میرا سوال یہ ہے، کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں؟ میرا سوال بالکل واضح اور کلیئر ہے، میرا سوال اسلام کے حوالے سے ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا تصور ہے یا نہیں؟
اسلام خاموش ہے اس معاملے میں، اس کو موضوع نہیں بنایا، البتہ جو خود سزائیں اس نے بیان کی ہیں ان میں کہیں جیل کی سزا نہیں ہے۔ کیا کریں؟ اجتہاد کریں۔
ہم صاحب یہ حدود آرڈیننس جو پاکستان میں راج الوقت ہے یہ اجتہاد نہیں،
یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک دین کی تعبیر اور دوسرے اجتہاد۔ جو اجتہاد کا حصہ اس کو میں نے موضوع نہیں بنایا،
اجتہاد ہے یا نہیں،
اس کی 83 کے قریب دفعات جو ہیں وہ اجتہاد پر مبنی ہے، میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا، وہ انسانی کام ہے۔
آپ اس کی آڑ میں پورے کے پورے اسلامی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں؟
اسلامی قوانین میرے سر آنکھوں پر، میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسلامی قوانین،
یہ تو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں،
زندگی بھر کام کر رہے ہیں۔
حقیقت میں آپ کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ پاکستان میں یہ ڈاکومنٹ ہے جس کے ساتھ اسلام منسلک ہے، جس اسلام کا کوئی تعلق ہے۔
میں کہتا ہوں اسلام اگر کسی غلط چیز کے ساتھ منسلک ہو گیا تو جلد سے جلد اسے جان پڑا لینی چاہیے۔
عورتوں کے اس حوالے سے مفتی منیف صاحب کے اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے؟
میں اس کو پسند کروں گا، اس کا تعلق بھی اجتہاد سے، اب یہ شریعت زیر بحث نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ عورتوں کے معاملے میں ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں ان کی عزت آبرو کو خطرہ رائج نہ ہو، لیکن یہ سر پتر اجتہادی معاملہ ہے۔
حدود آرڈیننس کا اطلاق غیر مسلم پر کیوں نہ کیا جائے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی قانون ہے، لہذا اگر کوئی اقلیت یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے مذہبی قوانین کے نفاذ سے استثناء ہونا چاہیے تو دیا جاتا ہے۔
دو فریقین میں سے ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، تو آپ مجھے بتائیں غامدی صاحب کیا ہوگا؟
دونوں فریقوں کو اکٹھی سزا دی نہیں جاتی، اس کو ہم اپنے قانون کے مطابق سزا دے دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون مسلمان ہے تو اس کو ہم اسلامی قانون کے تحت سزا دے دیں گے، اگر کوئی غیر مسلم مرد ہے تو اس کو ہم ان کے قانون کے مطابق سزا دے دیں
گے۔ گواہوں کا کیا تصور ہوگا؟
وہی جو دنیا بھر میں گواہوں کا تصور ہوتا ہے، گواہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا تو نہیں ہے، اس کو کوئی خاص دشمنی تو نہیں ہے، اس کے تعلقات تو کوئی اس نوعیت کے نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے۔
کیا قرآن میں جو سزائیں ہیں اس میں تفریق کی گئی ہے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان؟
نہیں، کوئی تفریق نہیں کی گئی۔
پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟
اس لیے کہ وہ ہمارا مذہبی قانون ہے، قرآن کے مخاطب ہی مسلمان ہے، اس کے مخاطب غیر مسلم نہیں ہے۔ غیر مسلم جب تک اس پر ایمان نہیں لاتے اس کے مخاطب نہیں ہوتا۔
اسلامک جو ریاست ہوگی اس کا پبلک لا جو ہوگا وہ غیر مسلم پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟
پبلک لا کے دو حصے ہیں، ایک پبلک لا وہ ہے جو مذہبی بنیاد پر بنے گا، اور ایک پبلک لا وہ ہے کہ جو آپ سیکولر بنیاد پر بناتے ہیں۔ جو سیکولر بنیاد پر بنے گا وہ سب کے لیے یکساں ہوگا۔
آپ حدود آرڈیننس کا اطلاق اگر غیر مسلموں پر نہیں کیا جائے گا تو ایک ریاست میں دو نظام قانون نہ ہو جائیں گے؟
کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ دنیا میں رہے ہیں ہمیشہ۔
اگر موت
ہم نے تو یہ تاریخ قائم کی ہے افتخار صاحب، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کہ اگر یہود اپنے مقدمات اپنی عدالتوں میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔
آپ حدود آرڈیننس کو ختم کر کے پینل کوڈ میں مقرر سزاؤں کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں؟
میں ان میں وہ ترامیم کرنا چاہتا ہوں جو شریعت کی روح سے ہونی چاہیے۔ مثلا میں اس میں زنا کے باب میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں کہ اگر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات ایسے ہوں کہ وہ رعایت کا مستحق نہ ہو تو اسے اللہ کے قانون کے مطابق یہ سزا دی جائے گی۔ یہ جتنی چیزیں اس میں داخل کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے الگ کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو حادثہ یہ ہے کہ 83 دفعات انسانی نوعیت کی ہیں، وہ بھی اللہ کا دین بن گئی۔
یہ جو آپ چاہتے ہیں تبدیلی، اس کے لیے قوانین میں اجتہاد کے ذریعے تبدیلی کرنا چاہیں گے آپ؟
یہ بات یہ ہے کہ میں تو
اجتہاد کیسے ہوگا،
میں تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میری قوم کو میری بات سننی ہے، جو لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی بات بھی سننی ہے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے۔
سوال یہ ہے کہ اس کو ایک یہ بلڈنگ ہے، اس میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں، آپ گرا کے نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو نقشہ تو دیں گے؟
جی میں نقشہ دوں گا، بالکل میرے نزدیک تو بہت واضح ہے کہ تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری کو اٹھائیں گے، ان میں یہ سارے جرائم بیان ہوئے ہیں، جہاں جہاں شریعت کا تقاضا ہے چند مختصر ترامیم کر دیں گے اس کے اندر۔
آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قانون کو بنانے میں عوام کی رائے نہیں لی گئی؟
عوام کی رائے نہیں لی گئی، پارلیمنٹ کے اندر اس کو جس طرح زیر بحث آنا تھا اس طریقے سے یہ زیر بحث نہیں آیا۔ اگر یہ صحیح طریقے سے زیر بحث آتا تو میرے نزدیک اس کی خامیاں بڑی حد تک دور ہو جاتی۔
پاکستان میں کون کون سے قوانین بناتے وقت عوام کی رائے لی گئی ہے؟
یہی تو حادثہ ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا۔
رامدی صاحب، اگر ایک آدمی یہ موقف اختیار کر لے کہ میں اسلام کے قوانین کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی اور میرے خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ بحث لے کے چل پڑے، اور اصل میں اس کا مطمئن نظر کچھ اور، اس کے بارے میں کیا سزا تجویز کی گئی؟
میں ایسے شخص کو سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کو منہ نہیں دکھا سکے گا، کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اللہ اور اللہ کے قانون کے معاملے میں اپنے آپ کو یا اپنے پروردگار کو دھوکہ دے گا، اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ قوانین میرے دین کی غلط تعبیر ہیں، میرے پیغمبر کے ارشادات کی غلط تعبیر ہیں، میرے پروردگار کی بات کی غلط تعبیر ہے۔
آپ سے کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں؟
مجھے نہیں معلوم
کتنے علماء پاکستان میں آپ سے اتفاق
کرتے ہیں۔ مجھے اپنی بات کہنی ہے، میں نے تو کوئی مہم نہیں چلائی۔
بات کرنی ہے ہم تک کہ عثمانی صاحب کی بات کرتے ہیں، آپ تک عثمانی صاحب کس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب یہ قانون نافذ ہوا تو ایک حلقے کو سرے سے یہ بات پسند ہی نہ تھی کہ قرآن و سنت کو کسی قسم کے قانون کے طور پر نافذ کیا جائے؟
اس حلقے کو آپ بلائیے، اس کی بات پوچھیے۔ میں اس لیے اختلاف کی وجہ بیان
اس لیے وہ حدود کے قوانین کے خلاف تھے
کہ میں تو اسلامی قانون،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مغرب کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں بہت سخت سزائیں ہیں۔
مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنا موقع بیان کر رہا ہوں۔
قاضی صاحب، آرڈیننس میں جن جرائم کا تذکرہ کیا گیا، اگر ان کی تفتیش کے طریقہ کار کو بہتر بنا دیا جائے تو کیا یہ آرڈیننس آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟
میرے لیے یہ کسی حال میں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ میرے نزدیک مسئلہ طریقہ کار کا ہے ہی نہیں، مسئلہ ان بنیادی تصورات کا ہے۔
آپ کی لوز لوز سچویشن نہیں ہے؟
کیسے؟
کیونکہ آرڈیننس جاری رہے گا، آپ بہتری بھی چاہتے ہیں، بہتری تب ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس میں ترامیم تجویز کریں اور اس کے اوپر اپنے ملک میں ایک ڈبیٹ جو چلے، عوام کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آپ اپنی اس بات پہ ہی اڑے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے قطعی طور پہ یہ آرڈیننس منظور ہی نہیں، تو کیا آپ لوز لوز سچویشن میں نہیں ہیں؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنا موقف بیان کرنا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کو ہموار کرنا ہے، اپنے دلائل دینے ہیں۔ میں کوئی مہم تو چلا نہیں رہا، میرا ایک نقطہ نظر ہے جو میں سنسی پیش کر رہا ہوں۔ جب اس قانون کا نفاذ کیا جا رہا تو میں نے اس وقت بھی اس پہ تنقیدیں کی ہیں، میرے لیے تو یہ نیا معاملہ نہیں ہے، میں اس کو دین کی تعبیر کی غلطی سمجھتا ہوں۔